أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله واتبعت ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب جناب یوسف قید خانے میں پہنچ گئے تو انہوں نے قید خانے کے ماحول کو بھی یہ جو ہے غنیمت جانا تبلیغ دین کے لیے، بجائے اس کے کہ زانوں پہ سر رکھ کر کے آنسو بہاتے روتے دھوتے، اسے بھی ایک جو ہے موقع سمجھا. یہاں تو یہ جو ہے فرصتی کے لمحات ہیں، سبھی بیٹھنے والے ہیں، نہ کسی کو جاب پہ جانے کی فکر ہے، نہ کسی کو اسکول جانے کی فکر ہے، جلدی ختم ہو پروگرام ہم جائیں، موقع ہی موقع ہے، سبھی قید خانے کے اندر ہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ جورو نہ جاتا نہ گھر، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیٹھے رہیں. جناب یوسف نے اس کو موقع کو غنیمت سمجھا. اتفاق سے جناب یوسف کے ساتھ دو قیدی اور آئے تھے، انہوں نے خواب دیکھ لیا تھا، انہیں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھا. جناب یوسف کے خدمات کو دیکھ کر کے لوگوں کو بھروسہ جناب یوسف پہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لہذا شاید یہ ہمارے خواب کی تعبیر جو ہے بیان کر سکیں. الغرض وہ جناب یوسف کے پاس خواب کی تعبیر لینے آئے. جناب یوسف نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے، یہ علم ہمارے پاس ہے اور یہ علم ہمیں ہمارے پروردگار نے عطا کیا ہے. البتہ جناب یوسف نے فوراً ان کے خواب کی تعبیر نہیں بیان کی، تھوڑا سا موقع سے فائدہ اٹھایا تھا اور تاخیر کی، تھوڑا مہلت لے لیا کہ بھی تو سننے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، خواب کی تعبیر سنے بغیر جائیں گے نہیں، موقع اچھا ہے کچھ تھوڑا سا ان کو توحید کے بارے میں، کچھ خدا کے بارے میں، کوئی دین کے بارے میں بھی بتا دیا جائے. چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھایا جناب یوسف نے اور شروع کر دیا. یہ جو ہمیں علم ہمارے پاس ہے اتنا اہم، کیونکہ تعبیر خواب کا علم بہت اہم مانا جاتا تھا، بہت اہم مانا جاتا تھا، اور دھابینی لوگوں کے پاس جو لوگ دعویٰ کرتے تھے ان کیا فقط یہ جو ہے وہ لگا تو تیر نہیں تو تکا والی بات تھی، ایک بات پھینک دیا، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جناب یوسف جو تعبیر خواب بیان کر رہے تھے یقینی تعبیر خواب تھی. جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ جو تعبیر خواب میرے پاس ہے یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. ان کو اللہ کی طرف تعبیر بیان کرنے سے پہلے یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، اس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ کوئی چیز بلا وجہ نہیں دیتا. اگر اللہ نے ہمیں یہ چیز دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیا جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، اس کے انعام میں خدا نے ہمیں یہ چیز دی ہے. البتہ کل یہی تک آ کے بات رک گئی تھی. جناب یوسف نے اپنے عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ تو وہ ہے کہ ہم خدا کو نہ ماننے والوں کو، قیامت کو نہ ماننے والوں کو، ان کے راستے سے ہم الگ ہو گئے ہیں. دوسرا حصہ ایک طرف سے پہلے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نفی ہے، اس کے بعد اس بات کی منزل آتی ہے، یعنی کیوں کہہ لوں، پہلے تبرا ہے اس کے بعد تولا ہے، پہلے لا الہ ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ ہے. جناب یوسف نے کہا کہ میں بت پرستی اور انکار خدا و قیامت جیسے فاسد عقیدے کو نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ یہ عقیدہ انسان کی پاکیزہ فطرت کے برخلاف ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں، میری پرورش خاندان نبوت میں ہوئی ہے، میری پرورش خاندان نبوت میں ہوئی ہے، میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں، ان کے راستے پر میں چل رہا ہوں. جو خاندان نبوت کا ہمارا یہ جو ہے سلسلہ ہے، شاید یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جناب یوسف اپنا تعارف قیدیوں سے کرا رہے تھے کہ میں ہوں کون. یہ پہلا مرتبہ ہے کہ جناب یوسف قیدیوں سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا تعلق خاندان نبوت سے ہے, میں کسی معمولی خاندان کا چشم و چراغ نہیں ہوں, اور مجھے بے جرم و خطا قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جناب یوسف اپنی خاندانی شرافت کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنی خاندانی شرافت کا حوالہ انسان کی اپنی تربیت میں بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی اس کا اثر قائم ہوتا ہے. کوئی بچہ ہے, خدا نہ خاصہ منحرف ہے, درس نہیں پڑھ رہا ہے, آپ کس خاندان کے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کا تعلق خاندان نبوت سے ہے, آپ سید ہیں, تو تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا تو لگتا ہے اسے. ایک دفعہ یوں ہی آپ کہیں آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ روزہ نہیں رکھتے, خدا نہیں کرتے, اور دفعہ آپ اس طریقے سے وارد ہوں, تو خاندانی شرافت کا حوالہ, خاندانی شرافت کا ذکر انسان کی خود اپنی تربیت کے لیے بھی جو ہے مؤثر ہے اور لوگوں کے قبول کرنے میں بھی اثر انداز ہوتا ہے. دو افراد ہیں, بات ایک ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ نہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جب انسان کی شخصیت کا احساس ہو جاتا ہے تو سننے والے ذرا چوکنا ہو جاتے ہیں اور سنجیدگی سے اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جناب یوسف یہاں اپنی خاندانی شرافت کا تذکرہ کر, ہمارے آبا اجداد کون ہیں؟ ہمارے آبا اجداد میں حضرت ابراہیم ہیں, ہمارے آبا اجداد میں حضرت اسحاق ہیں, حضرت یعقوب ہیں, انبیاء کے خاندان کا میں ہوں, تاکہ لوگ جناب یوسف کی بات کو سنجیدگی سے لیں اور سننے کی کوشش کریں. آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ مختلف مقامات پر ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تھا, میں کون ہوں؟ حجور بابت و طہورت, میں اور قبول بیعت, آخر میں کس خاندان کا ہوں؟ میں پاکیزہ آغوش کا پالا ہوا ہوں. انا ابن محمد للمصطفی, انا ابن علی للمرتضی, انا ابن خدیجہ الکبرى, انا ابن فاطمہ الزہرا. امام حسین نے کربلا میں تعارف کرایا, امام سجاد نے شام میں تعارف کرایا. اپنی تقریر سے ضمن میں اور ساری باتیں کہنے سے پہلے کیا کیا؟ پہلے اپنا تعارف کرایا. تو خاندانی شرافت کا تعارف انسان کی اپنی شخصیت میں بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دوسرے پر بھی اثر قائم کرنے کے لیے مؤثر ہے. چنانچہ یہاں پر جناب یوسف نے اس نفسیاتی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے تعارف کرایا, انہیں کہہ دیتے کہ میں ابراہیم کے دین کا تابع ہوں, آبائی کہنے کی ضرورت تھی, میں کس کا اتباع کر رہا ہوں؟ ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہاں کے اوپر پہلے کیا کہا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے راستوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے راستوں کو جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے, اور میں نے اختیار کر لیا ہے ابراہیم کے راستے. تربیت میں ہمیشہ ضروری ہے کہ یہ نہ کرو کافی نہیں ہے, یہ نہ کرو تو کیا کرو؟ عام طور سے ہم لوگوں کے کیا ہوتا ہے, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, بس کیا کرو؟ بچوں سے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوست کے ساتھ تم یہ جو ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں, ان کے ساتھ تم مت رہا کرو, ان کا ساتھ چھوڑ کے تو جائیں کہاں؟ وہ تو بتائیے, کلب میں نہ جاؤ, یہ جو ہے سینما میں نہ جاؤ, سینما ہال اگر نہ جائیں, کلب اگر نہ جائیں تو جائیں کہاں؟ ہمارے یہاں تربیت میں سب سے کمزور پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچوں کو روکتے تو ہیں کہ یہاں مت جاؤ, بچوں کو جانا تو ہی ہے, اگر آپ ان کو صحیح جگہ نہ بتائیں گے تو وہ غلط جگہ جانے سے بھی نہیں رکیں گے. جناب یوسف نے صرف یہی نہیں کہا کہ یہ جو ہے گنہگاروں کے راستوں کو چھوڑ دو, گناہگاروں کے راستوں کو چھوڑنے کی بھی دعوت دی اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی بھی دعوت دی, اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے اس کی بھی یہ رہنمائی کر دی. فرماتے ہیں کہ تبعتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اس کے بعد جناب یوسف فرماتے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے, سزاوار نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک قرار دیں. ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, یعنی صرف یوسف کے لیے مناسب نہیں ہے, چونکہ ان کا تعلق خاندان یہ جو ہے نبوت سے ہے, یا ما لنا, ہم انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم گائے کے آگے آ کر کے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم پتھر کے سامنے جھک جائیں، جانور کے سامنے جھک جائیں، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھک جائیں، یہ ہم انسانوں کو زیب نہیں دیتا ہے. شرافت انسانی اور کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے انسان کا اگر سر جھکے تو صرف اور صرف اللہ کی آگے. مالنا سزاوار نہیں ہے، مناسب مکان لنا نشرکا باللہ من شے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے. ذالک فضل اللہ، یہ کیا یہ چیز، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں. ایک کے بندے ہیں سب سے آزاد ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ عظیم نعمت ہے. بندگی اور توحید، بندگی خدا توحید ایک عظیم نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ وذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا اور سب کو عطا کیا ہے، سب کو عطا کیا ہے. اتنے سارے مشرک ہیں، انہوں نے کہاں ملی نعمت توحید؟ عطا تو کیا ہے، عطا کی ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے. ہر ایک کی فطرت توحید انسان کی، یہ جو ہے فطرت میں ہے، اور اسی فطرت کو بعد میں بیدار کیا ہے جناب یوسف نے کہہ کے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تو بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ہر انسان کی فطرت میں ہے. ذالک فضل اللہ، ہمیں بھی دیا ہے اللہ نے، صرف ہم ہی کو نہیں، جو خاندان ابراہیم و یعقوب اور یہ جو ہے یوسف سے عیسیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ فطرت توحید، یہ نعمت توحید سب کو عطا کی ہے. کچھ اس نعمت سے واقف ہیں، کچھ اس نعمت سے غافل ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس ذہانت بہت ہے، بہت صلاحیتیں ہیں، نہ انہیں اپنی صلاحیت کا احساس ہے، نہ ان کے گھر والوں کو ان کی جو ہے وہ صلاحیت کا احساس. کتنی ہی صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں، صلاحیت تو موجود ہے. اسی طریقے سے توحید کا عقیدہ اور ہر انسان کی جو ہے فطرت میں ہے. ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کے آگے ہمیں جھکنا نہیں چاہیے. انسان ذرا سا اگر اپنی فطرت کی طرف یہ جو ہے رجوع کرے، پوچھے کہ کیا ہمیں پتھر کے آگے جو ہے وہ جھکنا چاہیے، کیا کہے گی انسان کی فطرت؟ کیا ہے پتھر، کیوں جھکے ان کے آگے؟ بندر کے آگے جھکنا چاہیے، گائے کے آگے جھکنا چاہیے، فنا جانور کے آگے، چوہے کے آگے جھکنا چاہیے؟ ہمارے یہاں چوہے کی پوجا بھی ہوتی ہے نا، چوہے بھی ہمارے یہاں کیا ہیں، بھگوان ہیں، بڑی خدمت ہوتی ہے چوہوں کی. یہ جو راجستھان کے علاقے میں بہت بڑا مندر ہے ان کا، ہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر چوہے موجود ہیں. انسان اگر اپنے آپ سے پوچھے، اپنی جو ہے فطرت سے پوچھے، جناب یوسف فرماتے ہیں کہ ماں کانا لانا مشرے کرتے ہیں، جو بت شکن ابراہیم کی نسل سے ہوں میں، جو انسان ہوں، خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، تمام مخلوقات پر اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ نعمت توحید ہے جو اللہ نے ہمیں اور تمام لوگوں کو عطا کی ہے. ولیکن اکثر الناس ہے شکروں، اکثر لوگ اس نعمت سے خدا سے نہ آشنا ہے اور نہ اس نعمت کا وہ شکر ادا کرتے ہیں. باوجود کہ فطرت انسانی میں موجود ہے توحید، اس کے باوجود وہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، شرک کے شکار ہو کر کے مشرک بن جاتے ہیں اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. اس کے بعد جناب یوسف خطاب کرتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کو جو جیل کے ساتھی تھے، یا صاحب السجن، اے ہمارے قید خانے کے اصحاب، اے ہمارے قید خانے کے صحابیوں. صحابی صاحب مانا سب ایک ہی ہے، یعنی ساتھی. یہ قید خانے کے ساتھی کون ہیں، مومن ہیں کہ کافر ہیں؟ مگر ان کو پیغمبر کیا کہہ رہے، صاحب پیغمبر ہے نا جناب یوسف، صحابی کہہ رہے ہیں، تو صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے. صحابیت کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا. اگر صحابیت ایمان کے ہمراہ ہے، اگر صحابیت کردار کے ہمراہ ہے، صحابیت ایثار کے ہمراہ ہے، فداکاری کے ہمراہ ہے، اطاعت کے ہمراہ ہے، تو اس کی یقین ہے قیمت ہے, منزلت ہے, شرف ہے. لیکن اگر صحابیت ہے مگر ایمان نہیں, صحابیت ہے مگر کردار نہیں, صحابیت ہے مگر اتباع اور اطاعت نہیں, تو اس صحابیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیونکہ یہاں پہ جناب یوسف ان کافر قیدیوں کو بھی صحابی کے نام سے یاد فرما رہے ہیں. جناب یوسف نے دیکھا کہ ابھی لوگ قبول حق پر تھوڑا آمادہ ہے, اتنی گفتگو کے بعد اتنی گفتگو کیا کہ مجھے تعبیر خاک کا علم آتا ہے, اور یہ علم مجھے خدا نے عطا کیا ہے, اور کیوں عطا کیا ہے, یہ ساری باتیں جو ایک توحید کی گفتگو تھوڑی بہت کرنے کے بعد, ابھی تک یہاں پر جناب یوسف نے براہ راست ان کو دعوت توحید نہیں دی. ابھی تو اپنا تذکرہ کر, میں ایسا ہوں بھائی, ڈائریکٹ ان کو ہدایت نہیں کر رہے ہیں, انڈائریکٹ. کبھی کبھی یہ جو ہے براہ راست ہدایت کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا بالواسطہ. براہ راست آپ کسی سے کہیں کہ آپ نمازی نہیں ہیں, آپ جہنم میں جائیں گے, آج ایک دفعہ آپ کہیں آج بھائی دیکھو نماز پڑھنے مجھے بہت تاخیر ہو گئی, مجھے تاخیر ہو گئی, اول وقت نہیں پڑھ سکا, نماز تاخیر ہو گئی, سورج ڈوبنے والا ہے, بتاؤ اگر یہ نماز اول وقت نماز پڑھ لیتا میں تو مجھے کتنا ثواب ملتا, مجھے کتنا اجر ملتا, اور کہیں نماز قضا ہو گئی اس کا کتنا مجھے گناہ ہوگا. مجھے, آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے مجھے, یعنی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز اگر آپ اس سے کہنے لگے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو, کھیل رہے ہو, گھوم رہے ہو, پھر رہے ہو, نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے, تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو, اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا اثر بالواسطہ تبلیغ کا ہوتا ہے. بہت سے مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں براہ راست تبلیغ کا موقع ہی نہیں ہے, اگر آپ براہ راست تبلیغ کریں گے تو وہاں الٹا اثر نکلنے والا ہے, تو کیا کریں, خاموش ہو جائیں. مبلغ کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا, اور راستہ نکال لیتا ہے. امام سجاد کا زمانہ ہے, سارے راستے بند ہیں, تقریر وہ نہیں کر سکتے ہیں, درس وہ نہیں دے سکتے ہیں, طرح طرح کی پابندیاں ہیں, خطبہ وہ نہیں دے سکتے ہیں, ممبر پہ جا کے خطبہ دیں, کلاس درس تشکیل دیں, وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو کیا کریں. مغل یار تو ہمارے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں, اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب ہمیں تبلیغ نہیں کرنا ہے. نہیں, وہ نہیں ہو سکتا ہے, دعا کے ذریعے کریں, خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تو ہمیں ایسا بنا دے, یعنی مسلمانوں تم ایسا بن جاؤ. خدا سے دعا کے بھیس میں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قیادت کے اصول کیا ہیں, خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا تو ہمیں قائد بنا دے اور ہمیں ایسا ایسا بنا دے, یعنی لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ قیادت اور امامت کے اصول کیا ہیں. عبد الملک اگر بنا ہوا ہے خلیفہ تو اس کو حق نہیں ہے بننے کا, کیوں, اس کے اندر یہ صفات, کھلم کھلا تقریر کرنے کا موقع نہیں, وہ کہہ سکے کہ عبد الملک کو تخت خلافت سے کھینچ لو, اتار لو, حکومت ختم کر دو اس کی, لیکن ایک دعا کے ذریعے سے ساری باتیں سمجھا رہے ہیں. اخلاق اسلامی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے, یعنی خدایا تو مجھے ایسا بنا دے, یعنی کیا مطلب, خدایا تو مجھے ایسا بنا دے, یعنی جو اپنے کو اہل اسلام کہتے ہیں, اپنی نسبت اسلام کی طرف دیتے ہیں, ان کے اندر یہ کیریکٹر پایا جانا چاہیے. جب عام مسلمانوں میں یہ کیریکٹر ہونا چاہیے تو جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. دعا کے ذریعے سارا پیغام دے دیا, سارا میسج دے دیا. جناب یوسف نے بھی پہلے براہ راست جب دیکھا کہ اب تھوڑی سی زمین ہموار ہو چکی ہے, نرم ہو چکی ہے زمین, اب اس کے جب زمین نرم ہو چکی ہے اس میں تخم توحید بودے کی انہوں نے جناب یوسف نے کوشش کی. جب گزشتہ گفتگو کے نتیجے میں قیدیوں کے دل کو قبول حق کے لیے جناب یوسف نے آمادہ پایا تو فرمایا, اے میرے جیل کے صحابیو, اے میرے جیل کے ساتھیو, مشکل وقت کے ساتھیو, مصیبت میں تم بھی گھرے ہو, مصیبت میں ہم بھی گھرے ہو, اے میرے قید کے ساتھیو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جناب یوسف کا ادب بھی ہے, اگرچہ وہ کافر ہیں, وہ خطاب ان کو جو کر رہے ہیں وہ کتنے اچھے انداز سے خطاب کر رہے ہیں, پیار سے پکار رہے ہیں. جب بھی کوئی سخت بات کہنی ہے, جب بھی کوئی کسی کو بتائے سے بس اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسرے عقیدے کی طرف آنے کی دعوت دینا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات تو نہیں ہے, بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آبا و اجداد کے راہ و رسم کو چھوڑ دینا, ان کے طریقوں کو چھوڑ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری جو ہے وہ رسمیں وغیرہ شادی بیاہ میں پائی جاتی ہیں, جانتے ہیں کہ ہم یہ سب خرافات ہے, غلط ہے, اس کے باوجود ارے اب بھائی آپ کہتا ہے آخری جواب یہ تو ہوتا ہے نا, کوئی آپ کے پاس دلیل ہے, کوئی منطق ہے, نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی جواز تو نہیں ہے, بھائی ایک ہی جواز ہے, وہ باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو چھوڑنا باپ دادا کے مسلک کو, باپ دادا کے رسم و رواج کو آسان کام نہیں ہے. ہر جناب یوسف ان کو اس چیز کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں, بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا المشرکون, نہیں یہاں پر ہے, بہت ہی پیار اور محبت سے. البتہ وہ مرحلہ بھی آتا ہے, لیکن پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پیار اور محبت کا مرحلہ, احترام اور ادب کا مرحلہ. نہایت احترام, ادب اور پیار کے ساتھ انہیں پکارتے ہیں, اے میرے قید کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس وقت تک وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مختلف قسم کے خداؤں کی جو ہے پوجا ہو رہی تھی, مختلف قسم کے خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی. یہ وہ ہے جس نے کائنات کو جو ہے بنایا ہے, یہ وہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے, یہ وہ ہے جو موت کا خالق وہ اللہ ہے, خدا ہے. الگ 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 بہت سارے ان کے پاس خدا موجود تھے, یا اللہ کو بھی مانتے تھے, اس کے ساتھ کچھ اور کو بھی جو ہے وہ شریک کر دیا کرتے تھے. مختلف قسم کے افراد تھے اس زمانے میں جو السلام شرک اختیار کیے ہوئے تھے. خطاب کرتے, ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا, ایک اللہ جس کے قبضے میں ساری چیز ہے, زندگی بھی اسی کے قبضے میں ہے, موت بھی اسی کے قبضے میں ہے, نظام کائنات بھی اسی کے قبضے میں ہے. الگ الگ حصوں میں نہیں بٹا ہے کہ پیدائش کا کام کسی کے ہاتھ میں ہے, نظام کائنات چلانے کا کام کسی کے ہاتھ میں, اور موت کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ہے برہما کے ہاتھ میں کچھ کام ہے, کچھ کام یہ جو ہے شیو کے ہاتھ میں ہے, کچھ کام یہ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں وشنو کے ہاتھ میں ہے. نہیں, جو کہاں وہ وشنو اور برہما اور شیو اور پتہ نہیں کون کون کون, علم کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور علم کی دیوی کون ہے, اور یہ جو ہے پیسے کی دیوی کون ہے, اور فلاں کی دیوی کون ہے, یہ ساری چیزیں بٹی رہیں یہ بہتر ہے, یا ایک کے ہاتھ میں اگر سب چیزیں ہیں. خدا سے بات, انسان اگر اپنی فطرت سے پوچھے کہ تمہارے 10 باس ہوں بہتر ہے کہ ایک باس ہو, آج ان باس کو راضی کیا, کل وہ ناراض ہو گیا, کل ان کو راضی کیا, پرسوں وہ ناراض ہو, آدمی ٹینشن میں رہتا ہے نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا باس ایک ہے تو کتنا سکون رہتا ہے, لیکن اگر معلوم ہے کہ 10 باس ہے, پریشان ہے, ان کے پاس گیا, ان کے پاس گیا, ان سے پوچھے, ان سے کچھ پوچھنا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں بند کر دو, کہہ رہے ہیں چالو کر دو, گھبرا جاتا ہے نا آدمی. تو فطرت انسان کیا کہتی ہے, خود فطرت کا دروازہ کیا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. فرض کیجئے آپ کے پاس 10 ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر ہارٹ کا ہے, ایک آنکھوں کا ہے, کان کا ہے, پیر کا, اور ایک ایسا ڈاکٹر مل گیا جو واقعی ماہر ہے, انہیں کے فقط دعویٰ کرتا ہے, واقعی اس کو آنکھوں کے بارے میں مہارت ہے, ہارٹ کے بارے میں مہارت ہے, ہڈیوں کا بھی, ہر چیز کا اس کے پاس کامل اور مکمل علم ہے. آپ کیا کریں گے اپنے علاج کرانے کے, وہ 10 کے پاس جائیں گے, اس ایک کے پاس جائیں گے؟ ان کو آنکھ کے بارے میں تو پتا ہے, لیکن ہارٹ کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں, کان کے بارے میں تو جانتے ہیں مگر گھٹنے کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. یہاں سے وہاں بھٹکتے پھریں گے, ایک ہی جگہ پر ایک چھت کے نیچے سب کچھ آپ کو مل جائے. کیا چاہتا ہے انسان؟ فطرت انسان کو جناب یوسف نے وہاں پر وہ چھچھوڑا ہے, یا صاحب یا سجن, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. فطرت انسانی تفریقے اور تعدد کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. جناب یوسف فرماتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شرک اور بت پرستی کے نتیجے میں پیش آنے والی یہ پراگندگی, اختلاف اور تفرقہ, کچھ اس کو خدا مان رہے ہیں, کچھ اس کو خدا مان رہے ہیں, کچھ اس کو خدا مان رہے ہیں, ساری قوم مختلف خانوں میں مختلف حصوں میں پٹ گئی ہے. اور جب قوم مختلف, جب خدا بہت سارے ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ مختلف خداؤں کو ماننے والی قوم بھی جو ہے مختلف خانوں میں بٹ جائے گی. اور جب قوم مختلف خانوں میں بٹ جاتی ہے تو یہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر یہ جو ہے مجرمین حکومت اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے ہیں. کسی بھی ملک میں بدکار افراد اس وقت تک حاکم نہیں ہو پائے, کسی بھی ملک میں یہ جو ہے برے افراد کے ہاتھ میں حکومت اس وقت تک نہیں گئی ہے جب تک قوم انتشار اور اختلاف کا شکار نہیں ہو گئی ہے. اتحاد کو جب پارا پارا کر دیا جاتا ہے, قوم کو خانے خانے میں یہ جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے, آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں, اس کے بعد مٹھی بھر اوباش افراد, ان کی طاقت زیادہ نہیں ہوتی ہے, ان کی طاقت ہمارے اختلاف میں ہے اور ہماری طاقت ہمارے اتحاد میں ہے. جتنے بھی ظالم حکمراں گزرے ہیں کتنے ہوتے ہیں, کیا تعداد ان کی ہوتی ہے؟ ابن زیاد جب کوفے میں آیا تھا کتنے لوگوں کو لے کے آیا تھا؟ 17 سپاہی تھے, کل 17 سپاہی تھے, کوئی فوج لے کے تو نہیں آیا تھا نا, فقط دھمکی تھی کہ آنے والی آئی. کیا شام سے فوج آئی تھی؟ کربلا میں کون لڑ رہے تھے؟ کون لڑ رہے تھے؟ وہی جو کل جناب مسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, تفرقہ ڈال کر کے لوگوں کو حصوں میں بانٹ کر کے کچھ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر چلے گئے, کچھ دھمکیاں, کچھ لالچے, اور انجام کیا ہوا؟ جناب یوسف اسی حقیقت کی طرف ان قیدیوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شرک و بت پرستی کے نتیجے میں پیش آنے والی یہ پراگندگی اختلاف و تفرقہ ہی کی وجہ سے یہ ظالم تابوت تم پر مسلط ہوئے ہیں, اور ہمیشہ وہ کوشش یہی کرتے رہتے ہیں. آج جو ہر طرف آپ دیکھیں شیعہ کشی چل رہی ہے, آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. بعض افل کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فلاں ذاکر نے ایسا پڑھ دیا اس لیے ہو گیا. نہیں, وہ ذاکرین کے بعد بیانات میں جلتی پر تیل کا کام تو ضرور کیا ہے مگر آگ لگایا نہیں, معاف کیجیے گا, یہ غلط فہمی ہے ہماری. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں کی یہ تقریریں نہ ہوتی تو یہ آگ نہ لگتی. آگ تو لگ نہیں ہے, اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے, مواد ان کو فراہم کر دیا, آسانی ان کے لیے فراہم کر دیا. یہ کوئی طبیعی چیز نہیں ہے, نیچرل نہیں ہے. ایک مسلمان کس طریقے سے یہ مان سکتا ہے اس کا دل, اس کا وجدان, اس کا ضمیر کی مسجد میں لا کر کے بم رکھ دے, نمازیوں کے اوپر اٹھا کر کے جو ہے بندوق سے 10, 20, 30, 40 جو ہے وہ لاشیں وہیں کے اوپر گرا دیں, یہ کوئی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ انہیں ظالم طاقتوں کی طرف سے, ابھی آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ہندوستان میں کہ آر ایس ایس کا پلان ہے شیعہ سنی کو لڑا دینا. پہلا ان کا پلان ہے ہندوؤں کو یہ جو ہے متحد کرنا, ہندوؤں کو جو ہے متحد کرنا, اور دوسرا پلان مودی کی نام سے جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے فیس بک کے اوپر, ان کے جتنے ہندوا بار بار چلا رہا. ابھی ہمارے یہاں یہ جو ہے وہ نوئیڈا کے ایک گاؤں میں ایک مسجد کی چہار دیواری ابھی بنی تھی, البتہ خیر قانونی طریقے سے بن رہی تھی, وہاں کے جو ایس ڈی ایم تھیں خاتون, انہوں نے آرڈر دیا اور وہ چہار دیواری جو ہے وہ یہ جو ہے گرا دی گئی, اور بہرحال وہاں کی حکومت نے ایس ڈی ایم کو یہ جو ہے معطل کر دیا. اب اس کے اوپر مودی کے پیج پر جو کمنٹ آ رہے ہیں کیا ہیں, چونکہ یہ سنیوں کی مسجد تھی اس لیے اکھلیش یادو نے ایس ڈی ایم کو ہٹا دیا, اور شیعوں کی مسجد گرائی ہوتی تو یہ نہ کرتے, اور شیعہ سنی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں بی جے پی کے مخالف ہیں, مگر شیعہ بی جے پی کے ساتھ ہیں, یہ اس کے اندر باقاعدہ یہ کیا ہے؟ آپ اس کو جو ہے وہ نیچرل سمجھ رہے ہیں, فطری سمجھ رہے ہیں. اسی پلاننگ کا پہلا اثر لکھنؤ میں ظاہر ہو گیا. 21 رمضان کا جلوس نکل رہا ہے, مولا کائنات کا تابوت پتھراؤ اس کے اوپر کر دیا گیا. مجلس جہاں پڑھی جا رہی تھی وہاں اگر پتھراؤ ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ ذاکر جو پڑھ رہا تھا اس وجہ سے ہو گیا. نہیں, یہاں تو جلوس جا رہا, جلوس بھی کوئی نیا نہیں ہے, برسا برس سے نکلنے والا جلوس ہے, برسا برس سے نکل رہا ہے جلوس, جا رہا ہے جلوس. میں کب صبح 5:30 بجے کے قریب, صبح شہر نکلتا ہے جلوس میں, وہ 5:30 بجے کے قریب جب اس خاص جگہ پر پہنچا ہے تو وہاں کا باقاعدہ فائرنگ بھی, پتھراؤ بھی, یہ بھی, وہ بھی. اب ظاہر سے بات ہے کہ جوش میں آ کر کے دوسرے فریق میں بھی جو ہاتھ لگا ان کو وہاں پر دکانوں میں آگ پڑا. ایک پورا ایک منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے. جناب یوسف قیدیوں سے خطاب کرتے ہیں, قیدیوں اگر آج تم بے گناہ بے جرم و خطا تمہیں قید میں بند کر دیا گیا ہے تو آزادی کو خواب میں کیوں دیکھتے ہو؟ بیداری میں آزادی کو دیکھو. آزادی کا خواب مت دیکھو. یہ آزادی تمہیں حاصل ہو سکتی ہے, رہائی حاصل ہو سکتی ہے. رہائی کب ملے گی؟ رہائی تب ملے گی جب تم بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے اس خدا کے بندے بن جاؤ. جب ایک خدا کے بندے بن جاؤ گے تمہارے اندر اتحاد قائم ہوگا. اتحاد جب قائم ہو جائے گا تو ایک ایسی طاقت تمہارے پاس آ جائے گی ظالموں کا تختہ الٹ کر دے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم پرچم توحید کے نیچے اکٹھا کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور وہ واحد و قہار اللہ کی عبادت سے وابستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تاکہ ان کی مطلق الانان ڈکٹیٹرشپ کو اکھاڑ پھینکا جا سکے, جنہوں نے تمہیں بے جرم و خطا سے شک و تہمت کی بنیاد پر قید کر رکھا ہے. مقابلہ جناب یوسف کر رہے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ بعض دفعہ تربیت کے لیے یہ جو ہے رویش مقابلہ بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے. قرآن مجید نے اس کو کافی استعمال کیا ہے. لوگوں کو علم کی دعوت دینا چاہ رہا ہے قرآن, کہتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک طرف عالم ہیں ایک طرف جاہل ہیں, ایک طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک طرف جاہل اور ان پڑھ ہیں. کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ یا سوال کرتا ہے قرآن کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق. ایک طرف اللہ ہے جو حق کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ایک طرف ہمارے یہ بت ہیں, فلاں ہیں, گائے ہیں, بیل ہے, بھینس ہے, پتہ کیا کیا جس چیز کو بھی معبود مانتے ہیں. کیا یہ بھی کسی چیز کی طرف تمہیں رہنمائی کرتے ہیں؟ تم لوگوں نے جس کو اپنا شریک قرار دے رکھا ہے ان کے اندر بھی راہ راست دکھانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ اور انسان کی فطرت کہتے ہوئے دو ہیں, ایک وہ ہیں جو ہمیں راہ راست دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, ایک وہ ہے جو راہ راست ہمیں دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دونوں میں سے ہم کس کو مانیں گے؟ دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, یہ جو ہے نیو یارک ہمیں جانا ہے, ایک وہ ڈرائیور ہے جس کو راستہ ہی نہیں پتا, ایک وہ ڈرائیور ہے جس کو راستہ پتا ہے. کون سی گاڑی پر بیٹھیں گے؟ ایسی بات ہے جس کو راستہ پتا ہے, اس کے اندر توانائی ہے, جسے گاڑی چلانا آتی ہے. جسے گاڑی چلانا آتی ہی نہیں ہے اس کی گاڑی پر چاہے وہ گاڑی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنی ہی لگژری گاڑی نہ ہو, کبھی اس گاڑی پر ہم نہیں بیٹھیں گے. یا دوسری آیت میں ہے کہ حل قل حل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو. کوئی پتھر کو مان رہا ہے خدا, کوئی پیڑ کو مان رہا ہے, کوئی سورج کو مان رہا ہے, کوئی چاند کو مان رہا ہے, کوئی بتوں کو مان رہا ہے. پیغمبر سے خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ جو شریک بنائے ہوئے ہیں, یہ جو تمہارے خدا ہیں, کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکیں اور پیدا کرنے کے بعد مارنے کے بعد پھر جلا سکیں, دوبارہ پھر زندگی دے سکیں؟ ہے کسی کے اندر اتنی صلاحیت؟ نہیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. جو چڑھاوے ان کے لیے آئے ہیں, اگر اس چڑھاوے میں سے کوئی کچھ اٹھا کے لے کے بھاگنے لگے تو ان کے اندر واپس لینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. آیا ایسے بے اختیار, بے خاصیت, مجبور خداؤں کو ان کی عبادت کرنی چاہیے یا ایسے خدا کی عبادت کرنی چاہیے؟ قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ. اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس نے پیدا بھی کیا ہے اور موت کے بعد دوبارہ ان کو زندگی واپس کر سکتا ہے, لوٹا سکتا ہے. جناب یوسف نے یہاں پر روش مقابلہ تربیت میں بہت ہی مؤثر چیز ہے. یعنی ہم اگر اپنے بچوں کو جو ہے یہ کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہیے, ایک دفعہ تو آرڈر, تو ہر کام آرڈر سے نہیں چلتا ہے. ان کے سامنے اس کو بھی رکھیں, اس چیز کو بھی رکھیں, دونوں چیزوں کو رکھنے کے بعد بتائیں کہ اب بتاؤ کہ کون سی چیز بہتر ہے. نماز کا پڑھ لینا بہتر ہے یا نماز کا نہ پڑھ لینا بہتر ہے؟ حجاب کا کر لینا بہتر ہے یا حجاب کا نہ کر لینا؟ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہمیں دونوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اگر ہمیں ہمارے ہی پاس معلومات نہیں, انفارمیشن نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنا پیغام ان کے تک پہنچا نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ماں تَعْبُدُونَهُ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. اب جناب یوسف کا حملہ اور بڑھتا جا رہا ہے. لہجہ دیکھیں,
پہلے کہاں سے شروع کیا تھا؟
یہ تعبیر خواب کا علم اللہ کس نے ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ ہمیں اللہ نے دیا. اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا اور قیامت کے منکروں کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں, ان کے راستے پہ ہم نے چلنا قبول نہیں کیا, اور ہم نے اس خدائے واحد کو قبول کر لیا, اس لیے اس نے ہمیں یہ دیا ہے. اور بھر بھلا ہم ایک انسان ہو کر کے, صاحب عقل ہو کر کے بھلا ہم بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ یہاں تک نرمی سے. اب اس کے بعد پھر ایک سوال کی شکل میں, کیا یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے؟ یہاں تک بات ہو چکی, اب ڈائریکٹ حملہ شروع کر دیا. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, تم جس کی پوجا کر رہے ہو, فلاں بھگوان فلاں بھگوان فلاں بھگوان فلاں دیوی فلا دیوی فلا دیوی, کائنات کو پیدا کرنے والا خدا, کائنات کو چلانے والا خدا, انسانوں کو جو ہے موت دینے والا خدا, الگ الگ جو تم نے نام دے رکھے ہیں ان کے, تم جس کی پوجا کر رہے ہو, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلے تو ان کے دل کو جھجھوڑا, ارباب المتفرقون کہہ کے جھجھوڑ لیا, تھوڑی سی بیداری آ گئی ہے, تھوڑی سی آمادگی پیدا ہو گئی. آمادگی پیدا ہونے کے بعد اب اپنی بات اصل بات کہنا شروع کر رہے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر جن چیزوں کی تم لوگ پوجا کرتے ہو, یہ جو ہے کچھ بے حقیقت ناموں کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اخر کچھ نام وہ ہوتے ہیں جن کی حقیقت ہوتی ہے, جن کے پیچھے کچھ حقیقت ہوتی ہے, بعض نام وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت صرف لفظ ہے. یہ جو ڈیموکریسی, انسانی حقوق کا دفاع, اقوام متحدہ, یہ جو ہے سیکورٹی کونسل, یہ سب نام ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈیموکریسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈیموکریسی کی حقیقت یہی ہے کہ کہیں کے اوپر لگا کسی جنرل نے تختہ پلٹا, اسے کہا, اس نے جو ہے وہ پو کر دیا. اور مصر میں اگر ہو گیا تو نہیں, وہ تو جو ہے وہ جمہوریت کے قیام کے لیے کیا گیا ہے. ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں نہ ہوئی. محمد مرسی کی حکومت اچھی تھی بری تھی اس سے ہمیں بحث نہیں ہے, لیکن حکومت بنی تھی آپ ہی کے قوانین کے مطابق, تو بنی تھی جو اصول آپ نے معین کیے ہیں, جو اصول آپ نے معین کیے ہیں, مرسی کی حکومت اسی کے تحت تو بنی تھی. جس کو ابھی چنے ہوئے سال بھر بھی نہیں ہوا, سال بھر بھی اس کی حکومت کو بھی تقریباً ہوئے تھے, اس میں ایک سال ہوئے تھے. اب وہ کیسی حکومت ہے اس سے بحث نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی حکومت کے خود بھی حامی نہیں ہے, لیکن حامی نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی فوجی یہ جو ہے جنرل کو یہ حق دیا جائے. امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی موجودہ حکومت سے موافق نہ ہو تو کیا حق ہے آپ اسے حق دیں گے کہ ایک فوجی جنرل آ کر کے تختہ پلٹ دے؟ اچھا 10-20,000, 1,00,000, 2,00,000 تو حامی ہر ایک کو مل جاتے ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بھی جنرل آئے ہیں, کوئی جنرل ایسا تو نہیں تھا کہ جب آیا ہو کوئی اس کو حامی نہ ہو. لاکھوں کی تعداد میں لوگ حمایت کرتے تھے, نہیں کرتے. ایوب آئے, حمایت تھی کہ نہیں تھی؟ جنرل ضیاء الحق آئے, نظام مصطفیٰ کی لہر پہ سوار ہو کے آئے تھے کہ نہیں؟ بھٹو کے خلاف جو لہر چل رہی تھی, لاکھوں لوگوں نے ضیاء الحق کا استقبال کیا کہ نہیں کیا؟ لاکھوں نے استقبال کیا, اور لاکھوں خلاف بھی تھے. جتنے بھی آئے, یہ جو ہے مشرف آئے, مشرف آئے تو اس وقت لوگوں نے استقبال کیا کہ نہیں کیا؟ استقبال کر نہیں. وہاں ہر جگہ تو مذمت کی جاتی ہے آپ اوپر, اور وہاں کے اوپر مصر میں بے شرمی کے ساتھ بیان بھی دے دیا گیا کہ نہیں صاحب, وہ تو چونکہ وہ جمہوریت کے دفاع کے لیے آئے, زیادہ اس کو اس خانے میں نہیں رکھے گئے. تو ڈیموکریسی, انسانی حقوق, یو این او کی قراردادیں کس کام کی ہوتی ہیں؟ سلامتی کونسل کی. ظالموں کے خلاف قراردادیں پاس ہوتی ہیں کیا؟ مظلوموں کے خلاف. نام تو یہی دیا گیا ہے نا, سلامتی کونسل کون جگہ ہے؟ مظلوموں کے حقوق کی حمایت کی جگہ. تو آج تک کیا ہوا؟ تو بہت سے نام ہوتے ہیں, بہت سارے افراد, القاب, ان کے ماشاء اللہ ان کے القاب پڑھی تو 3-4 لائن میں ان کے القابی ہوتے ہیں. یہ القابی ہیں, اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض علماء کے نام چھپتے جب ہیں تو 2-3 لائنوں میں کم سے کم, فلاں علامہ ہے, فلاں یہ جو ہے سید العلماء ہے, فلاں استاد العلماء ہے, فلاں سلطان العلماء ہے, فلاں یہ کبیر العلماء اور اکبر العلماء اور افضل العلماء, جتنے بھی الفاظ ہیں سارے کے سارے یوز ہو گئے, بچا نہیں کوئی یوز کرنے کے لیے. لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا باتیں ہے؟ جناب یوسف فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ, इल्ला अस्माअन समैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादा ने ये खुदा का नाम दे रखा, ये खुदा है थोड़ी, बेहकीकत नाम है। अरबी जबान में ये जो है बिल्ली के छह नाम है, अरबी जबान बहुत वसी जबान है, बिल्ली के लिए छह नाम है। मसलन मिसाल के तौर पर से कहते हैं कितपतुन, हिर्रतुन, सिद, ये जो है सिन्नौरुन, बिल्ली के नाम है। एक साहब ने सुना कि बिल्ली के छह नाम, इसका मतलब है बिल्ली कोई बड़ी कीमती चीज है ना, छह छह नाम इसके हैं, इतने सारे टाइटल। तो चलो भाई, बिल्ली तो बहुत मिलती है, पकड़ के ले आते हैं बाजार में, बेचेंगे, मालदार हो जाएंगे बेचारे। बिल्ली लेके गए, सुबह से शाम तक खड़े को खरीदने वाले ही। एक आदमी ने आया, कहा कि इसके नाम तो हैं मगर खासियत नहीं है। जब तक नाम के साथ खासियत ना हो, फिर नाम से क्या काम चल रहा है। जनाब यूसुफ इसी नुक्ते की तरह मुतवज्जह करते कि नाम के पीछे मत भागो, लकब मत देखो कि लकब क्या है इनका, डिग्रियां मत देखो, देखो कि डिग्रियों के पीछे कुछ है, जाली डिग्री है या वाकई असली डिग्री है, वाकई ये खुदा है या इनको खुदा का नाम सिर्फ दिया जा चुका है। मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह इल्ला अस्माअन समैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने ख्याली नाम रख रखे, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। किसी के बारे में कह दिया कि ये पैदा करने वाला है, किसी के बारे में कहा कि ये कायनात चलाने वाला है, किसी के बारे में कहा कि ये मारने वाला। दलील है आपके पास कि ये इसने कायनात को पैदा किया, ये कायनात को चलाने वाला, ये कायनात को मारने वाला, इंसानों को मारने वाला है। फरमाते हैं कि मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने सिलसिले में कोई दलील तो नहीं दी है कि ये जो है पैदा करने। अगर अल्लाह की तरफ से दलील आ जाए, यानी यहां पे जनाब यूसुफ समझा ये रहे हैं कि अकायद की बुनियाद हमेशा दलीलों पे होना चाहिए। जिस चीज के बारे में आप अकीदा रख रहे हैं, खुदा को, अल्लाह को अगर वाहिद माना है, उसकी दलील होना चाहिए आपके पास। अब दलील या अकली होती है या ये जो है नकली दलील होती है। खुदा को खुदा मानने के लिए अकल का सहारा लेंगे, खुदा को खुदा मान लिया, पैगंबर को पैगंबर मानने के लिए अकल का सहारा लेंगे, ये जो है मुजज़े का सहारा लेंगे, इमाम को इमाम मानने के लिए, खलीफा को खलीफा मानने के लिए खुदा का हुक्म चाहिए, पैगंबर का हुक्म चाहिए। या अकली दलील या नकली दलील। अगर ना अकली दलील आपके पास है ना ये जो है नकली दलील, तो जाहिर सी बात है उस अकीदे की कोई कदर कीमत नहीं रह जाती है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। हर खालिक को अपने मखलूक के बारे में हिदायत देने का हक होता है। जो दाढ़ी, जो कंपनी कार बनाती है, जो कंपनी ये जो है कैप्रेगार्ड बनाती थी, जो कंपनी ये जो है मोबाइल बनाती है, हर कंपनी अपनी मसनूआत के साथ एक बुकलेट साथ में देती है ना, इसमें इसको कैसे कैसे आप यूज करेंगे, कैसे कैसे चलाएंगे, उसको हक है। बनाया उस कंपनी ने, मैं लिखूं आपके लिए हिदायतनामा, आप मानेंगे नहीं? आपका जहां का मसरफ है वहीं पर है, कार कैसे चलेगी या आपके बस की बात नहीं, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जिसने पैदा किया है, जो इल्म रखता है उसका, उसी को हक हासिल है। इंसान को जिसने पैदा किया है, इंसान की सआदत और इंसान की जो है बदबख्ती के असबाब जिसके जिसे पता है, वही हमें बता सकता है कि किस रास्ते पर चलो, किस रास्ते पर ना चलो। वो हस्ती अल्लाह के सवा कोई और है? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत का अगर हक है, ऑर्डर देने का, फरमान देने का अगर किसी को हक है, तो अल्लाह को, इंसानों को क्या हक पहुंचता है दूसरे को हुक्म देने का? डेमोक्रेसी को बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल मानी जाती है ना हुकूमत की, उसमें क्या होता है, कुछ लोग कुछ लोगों को हुक्म देते हैं, क्या हक है? कच्चे ये चुन लिए गए हैं, इनका इंतखाब हुआ, जिन्होंने चुना है उनकी उन पर हुकूमत की, हमने तो आपको वोट नहीं दिया है। 51% में आपको वोट दिया है, 51% पे आप हुकूमत कीजिए, 49% से आपको क्या वास्ता है? आप इन पर कौन होते हैं हुकूमत करने वाले? इमाम हसन को खिताब करके मौलाए कहता, बेटा हसन कभी भी अपने को किसी का गुलाम ना बनाना, किसी के चश्मो अबरू के इशारे पर चलने को तैयार ना हो जाना। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया, जो हुकूक आपके हैं वही मेरे हैं, वही इनके हैं, सबके हैं, सब बराबर हैं हुकूक में, किसी को क्या पहुंचता है? हाँ, अगर हमने अपना हक आपको दे दिया हो तो ठीक है कि हमने अपना, लेकिन सबसे पहली बात है कि देने से पहले ये हक हमारा है कि नहीं है, हम दे कैसे सकते, उचित हमारी है ही नहीं। हम अगर अपने मालिक हो तो अपने को आपके हवाले कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद अपने मालिक नहीं है बल्कि अल्लाह ने हमारा वजूद हमें बतौर अमानत दिया है, हमें तो हक ही नहीं है। यानी हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म का हक अगर है खुदा को है, खुदा जिसे दे दे ये हक, खुदा अगर किसी को ये हक दे दे, खुदा ने यह पैगंबर को दिया, खुदा ने यह अइमे ताहरीन को दिया, खुदा ने अइमे ताहरीन के जरिए से यह हक जो है वली फकीह को दिया। तो आज हुकूमत का अगर हक किसी को है, सबसे पहले खुदा को है, खुदा ने यह पैगंबर को दे दिया, पैगंबर ने यह किसे दे दिया, अइमा को दिया, बता खुदा की मर्जी से दिया, खुदा के हुक्म से दिया। अइमा अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने गैबत में यह किसे दिया है, फुकहाए आदिल को दे दिया है। अगर मराजे की हम तकलीद करते हैं, अगर विलायत फकीह का नारा लगाते हैं, मुस्तकिल्ला नहीं, इनकी इताअत इसलिए कि इमाम ने कहा है, इमाम की इताअत इसलिए कि पैगंबर ने कहा, पैगंबर की इताअत कहे के लिए खुदा ने कहा है। हम पैगंबर की इताअत पैगंबर की खातिर नहीं करते, हमें मालूम है कि पैगंबर जो हुक्म हमें देते हैं वो हुक्म खुदा से देते हैं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, खुदा ने ऐलान कर दिया ना, खुदा ने बता दिया कि देखो ये नबी ये शख्स जो है जो भी कहता है हमारी तरफ से कहता है। उसके बाद अइमा को, अइमा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो भी नहीं कहते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हदीसी हदीस आबाई वो हदीस आबाई हदीस अंजद रसूलुल्लाह, हम जो कुछ भी कहते हैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहते हैं। इमाम सादिक शरीयत बनाते नहीं है, शरीयत को बयान करते हैं, बयान शरीयत उनके साथ है, बनाते नहीं है शरीयत को। हम जो कुछ भी कहना है, कालत सादिक कालल बाकिर, हम बयान करते हैं कालत सादिक यानी कालल बाकिर, कालल बाकिर ने काला अली इब्न हुसैन, काला अली इब्न हुसैन यानी काला हुसैन इब्न अली, काला हुसैन इब्न अली यानी काला अली इब्न अबी तालिब ने काला रसूलुल्लाह यानी कालल्लाह, उसी खुदा का हुक्म है कि इबादत करो तो सिर्फ खुदा की इबादत करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन जिसमें तौहीद का दीन जो है यही सीधा मुस्तहकम और हमेशा बाकी रहने वाला दीन है। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से आशना नहीं है, इसलिए वो तौहीद से जो है रुगर्दा रहते हैं, हुक्म खुदा को छोड़ करके ताबूतों के अहकाम का इत्तबा करते रहते हैं। जो वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह बकिया बातें कल आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। खुदा बंदे आलम से दुआ है कि खुदा हमें भी तौहीद और तौहीदी रास्तों पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, ताबूत और ताबूतियों से दूर रहने की हमें तौफीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।